نہیں چلتا، کسی کو اپنا مقتدا نہیں بناتے اور اپنے نفس کو نہیں مٹاتے. یہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگرچہ مخلص تو ہوتے ہیں لیکن ان کے کام میں بجائے بلائی کے شر پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ دین کی روح کے موافق کام نہیں کرتے. تو اس واسطے یہ شر پھیلتا ہے. بجائے بہت سے ایسے کام ہوئے جو بظاہر دین کے کام تھے لیکن اس سے شر پیدا ہوا، بہت سارے واقعات ہیں. تو اس سے دیکھا ہم نے کہ بجائے دین کی نیک نامی کے دین کی بدنامی ہوئی، اگرچہ وہ اپنے تئیں مخلص تھے، لیکن جو کسی کو اپنا مقتدا نہیں بناتا اس کا مقتدا پھر شیطان ہوتا ہے. ہاں، کتابیں پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے، کتابیں پڑھ لینا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ کتاب کی روح، دین کا نور جو ہے وہ اولیاء اللہ کے سینوں سے حاصل ہوتا ہے. دین کی روح اور دین کا نور، نور نبوت، یہ اولیاء اللہ کے سینوں سے ملے گا. ساری خرابی یہ ہے کہ درس نظامی پڑھ کے پھر اپنے نفس کو نہیں مٹایا. دیکھیے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہی ارشاد فرماتے تھے، یہ لائیے یہاں، وہ بھی آپ سے خوش رہیں گے. اتنی بڑی جیب کس لیے دی اللہ نے؟ ایک فکر بھی پالی ہوئی کہ کہیں پھر نہ بھول جاؤں. اب آسان ہو گیا نا، اور کیا. تو کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاں، درس نظامی پڑھ لینے کے بعد، ہاں دیکھیے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان کتنا بڑا عالم تھا، ہے نا؟ لکھا ہے کتابوں میں، ہمارے حضرت نے فرمایا الحمدللہ ہمارے حضرت کی کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہوتی نہ تھی، ہر بات مدلل اور مستند. تو فرمایا کہ شیطان اتنا بڑا عالم تھا کہ تمام انبیاء کی شریعتوں کا عالم تھا، وہ تمام انبیاء کی کلیات اور جزیات. آپ عالم ہیں؟ اچھا، کلیات کا بھی اور جزیات کا بھی، تمام انبیاء کی شریعت کے کلیات اور جزیات کا عالم تھا. اور عابد اتنا تھا کہ کوئی جگہ نہ چھوڑی تھی سجدے سے. دونوں کتنی بڑی بات ہیں، ایک عالم اپنے آپ کو پڑھ کے عالم سمجھنے لگے تو پھر اس میں شیطان میں کوئی فرق ہے؟ اس آپ سے بڑا عالم، ہم سے بڑا عالم تو وہ ہے، پھر یا یہ بھی کوئی کمال نہ ہوا. عبادت گزار ہم کتنی عبادت کر لیں گے، اس کو تو فرصت ہی عبادت سے نہ تھی، پھر ہمارا کیا کمال ہوا، کیا فرق ہوا، کیا آپ ہم نے کمالیا ایکسٹرا، ہے نا؟ اور فرمایا کہ عارف بھی تھا، تین عین تھے اس میں، ایک عین نہ تھا. عارف بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو اتنی تھی کہ عین حالت غضب میں جب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے اور اس کو حکم دے رہے تھے مردودیت کا، نکل جا یہاں سے، نکال رہے تھے، تو عین غضب کی حالت میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے ایک چیز، کیا؟ کہ آپ مجھے مہلت دے دیں کہ میں بندوں کو بہکاؤں، ہے نا؟ تو عارف ایسا تھا کہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی حالت سے مغلوب نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہیں. مثلا کوئی آدمی کسی کو گالی دے دے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ گالی دینے سے وہ ناراض نہ ہو، دل میں طبعی رنج نہ ہو، کوئی تاثر نہ ہو. بعض لوگ انتقام لے لیتے ہیں، بعض لوگ زیادہ انتقام لے لیتے ہیں، ظلم کر ڈالتے ہیں بدلے میں، بعض لوگ نہیں کچھ کہتے، خاموش رہتے ہیں، لیکن طبعی رنج تو ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس تاثر سے بالکل ہی پاک ہے. تو اتنا بڑا عارف تھا کہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس حالت و غضب میں بھی دعا قبول کرنے پر قادر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، دے دی مہلت، تجھے جا. اور پھر قسم بھی اٹھائی اپنی عزت اور جلال کی کہ جب تک میرے بندے تو بہکا جا کے جتنا بہکانا ہے، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا ہی رہوں گا، جا تو جلا اپنے آپ کو. لہذا جیسے ہی بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے. ایک قصہ مشہور ہمارے حضرت نے فرمایا تھا، یاد رکھنا کہاں سے چھوڑا ہے. ارے اوہو، کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ شیطان نے تھپکی دے کے سلا دیا. پہلے زمانے میں لوگ تہجد کا اتنا اہتمام کرتے تھے جیسے فرض کی طرح، حالانکہ فرض نہیں ہے تہجد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید نہیں فرمائی بعد میں، تو مگر اہتمام کرتے تھے. تو تھپکی دے کے سلا دیا، تہجد قضا ہو گئی. تو اتنا روئے، بہت روئے، معافی مانگی اللہ سے. پھر اگلے دن جو ہے وہ دیکھا کہ ایک عجیب الخلقت آدمی آیا اور ہلا کے جگا رہا ہے. اٹھئے حضرت، تہجد پڑھ لیجئے. کہا کہ تو کون؟ کہا کہ بس یہ نہ پوچھئے، میں تو آپ کو نہیں بتا کون ہے. شک پڑ گیا، بہت اصرار کیا، نہیں کرتا رہا. پھر آخر اصرار پہ بتانا پڑا کہ جی ازلی دشمن ہوں، شیطان ہے. شیطان تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے، اس میں تیرا کیا مکر ہے؟ صحیح بتا کہ تیرا کیا مکر ہے. نہیں بس کبھی کبھی پرانی عادت لوٹ آتی ہے عبادت کی. نہیں صحیح بتا کیا مکر ہے تیرا، اس میں ضرور کوئی چکر ہے. پھر آخر اس کو بتانا پڑا کہ بات یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد میں نے قضا کرائی تھی اور آپ اتنا روئے کہ آپ کا تو درجہ بہت ہی بلند ہو گیا، بہت ہی قرب خداوندی آپ کو حاصل ہو گیا جو میرے مشن کے خلاف تھا. میں تو تنزلی چاہتا ہوں بندے کی، اور حتیٰ کہ اس کو کفر تک پہنچانا چاہتا ہوں، جہنمی بنانا چاہتا ہوں، دائمی جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. میری تو مشن یہ ہے، اور اس کے خلاف ہو گیا تو میں جل کے خاک ہو گیا. کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ کا درجہ کم ہو، تو آپ نے تو معافی مانگ کے اس سے پہلے سے زیادہ درجہ اپنا بڑھوا لیا. لہذا مجھ کو یہ میری حاسدانہ طبیعت کو یہ برداشت نہ ہوا کہ میری کسی حرکت سے کسی کا درجہ ہو جائے نیچے آنے کے اور بلند ہو جائے. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو تہجد کے لیے جگہ دوں، تاکہ جہاں ہیں وہاں تو رہیں، کم سے کم اس سے آگے تو نہ بڑھیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ ایک دشمن تو دیا ہے ہم کو، لیکن ساتھ میں ہمیں ایک ایسا مضبوط زبردست ہتھیار استغفار و توبہ کا دے دیا ہے کہ جب چاہے بندہ اپنے مالک سے معافی مانگے اور آہوزاری کر کے اپنا درجہ پہلے سے بھی اعلیٰ کر لے. تو عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، کہ ایسی حالت غضب میں اس نے یہ مہلت مانگی. تو مگر عاشق نہ تھا. ہاں، تو یہ عشق کی جو دولت ہے یہ سینوں سے ملتی ہے، کتاب سے نہیں ملے گی. لاکھ کتاب پڑھ لو، تو جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے. آگ گھر سے گھر کو لگ جاتی ہے، آگ گھر میں لگی پڑوس میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے، خدا نہ کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن یہ جو عشق کی آگ ہے وہ سینے سے سینے میں لگتی ہے، خدا کرے کہ لگ جائے. وہ خدا نہ کرے گھر سے گھر کو آگ لگے، لیکن یہ خدا کرے کہ سینے سے سینے میں لگ جائے اللہ تعالیٰ کے عشق کی محبت کی آگ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا عشق جو ہے وہ ایسی آگ ہے کہ سوا معشوق کے سب کو جلا کے راک کر دیتی ہے. معشوق کے سوا کون؟ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام غیر اللہ کو جلا دیتا ہے. ایک اللہ باقی رہ جاتا ہے، سب غیر اللہ جل گئے. اسی لیے بزرگوں نے اس راستے میں زور دیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہی تعلیم ہے بندوں کو کہ اولیاء اللہ کے پاس رہو، صادقین کے پاس رہو. تو یہ تقوی کی دولت اللہ کی محبت تم کو حاصل ہو جائے گی. تو اب پڑھانے کے بعد اپنے آپ کو قابل سمجھ لیا کہ اب ہم تمام جزیات اور کلیات کے ہم حامل ہو گئے, اب جو ہے ہم سے بڑا کوئی نہیں, اب ہم ہی ہم ہیں. ایک شاعر, دو شاعر تھے, آپس میں تبصرہ کر رہے تھے کہ اس دور کے اندر تو کچھ رہا نہیں, باذوق لوگ نہیں ہیں, شاعر بھی کوئی نہیں ہے. کہا کہ ہاں بھائی ہم بھی کوئی نہیں ہیں. کہا کہ ہاں ہم بھی کیا, بس میں ہی میں ہوں, تم بھی کچھ نہیں ہو, میں ہی میں ہوں. تو میں رہ گئی ہے ہمارے اندر اور رکھا کچھ بھی نہیں ہے. مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں, ایوہ القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ. اے قوم جو مدرسے میں پڑھ رہی ہو, ابھی تک تو جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے کتابوں سے وہ نقوش حاصل کیے ہیں, یہ سب کا سب وسوسہ ہے, تمہارا علم کا وسوسہ ہے. یہ حقیقت میں جب تبدیل ہوگا, جب عمل نصیب ہوگا, کسی صاحب علم و عمل سے جب تم تعلق کر لو گے, گٹھ جوڑ کر لو گے, گٹھ جوڑ, گٹھ جوڑ کے زمانے ہیں نا, تو اللہ والے سے گٹھ جوڑ کر لو, تو پھر تمہارا یہ علم علم نافع ہو جائے گا اور کام کا بن جائے گا, وسوسہ حقیقت بن جائے گا. تو علم کی روح اور نور نبوت سے خالی سینہ, وہ پھر ان سے جو اعمال کا صدور ہوتا ہے وہ اس سے فساد پھیلتا ہے. اور دلیل بھی لے لیجئے, ہمارے حضرت کی برکت سے ہمارے حضرت ہی کا مضمون یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ان فی الجسد مضغۃ, اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب, ہے نا. یہ فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا, اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی, اور اگر اس میں فساد پھیل گیا تو پورے جسم میں فساد ہوگا. تو چونکہ دل کی اصلاح نہیں کی, تزکیہ نفس نہیں کرایا, لہذا بجائے دینی علوم سے فائدہ پھیلنے کے شر پھیل رہا ہے, شر پھیل رہا ہے. تو ایسے بہت واقعات ہوئے, بزرگوں کی بات نہیں مانی اور بزرگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. ایک مرتبہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں دینی سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے ٹرین میں, اور لوگ بھی تھے اور ایک اور بھی صاحب ساتھ ہو لیے. تو رات کو عشاء پڑھ کے حضرت سو گئے اور صبح اٹھ کے پھر فجر کی نماز پڑھ لی, جیسے جماعت ممکن تھی ٹرین کے اندر ویسے پڑھ لی. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں رخصت ہوتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی جائیے, لیکن خیریت ہے, کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ نے تو نہ کوئی تہجد پڑھی نہ کچھ کیا, میں تو سمجھ رہا تھا آپ بڑے اللہ والے ہیں, اور آپ نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ دین کی سمجھ نہ ہونے کی اور بھرپور جہالت کی علامت ہے. حالانکہ حدیث پاک میں ہے, نوم العالم عبادت, کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کی عمر, پھر سفر اور پھر دینی سفر, ہے نا. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تہجد نہیں پڑی تو یہ بہت ہی نقصان ہو گیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. دیکھا آپ نے کہ کیا ہی اچھا عمل ہے نا, کس کا اتنا اچھا عمل ہوگا, کون سا عمل اتنا اچھا ہوگا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے نا, اس قول سے زیادہ اچھا کون سا قول ہوگا جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے, اس کی قیمت تو جانتے ہی نہیں. لہذا اس جاہل آدمی نے یہ سمجھا کہ یہ تو تہجد ولایت کے لیے فرض ہے، حالانکہ کتنی بار ہمارے حضرت نے فرمایا، ہر بزرگ کے بیان میں ہے کہ ولایت کثرت ذکر پر نہیں بلکہ گناہ چھوڑنے پر موقوف ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے. بعض لوگ عبادت کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں، تعلیم و تعلم کا اہتمام بھی زیادہ کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کا شوق تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ جو چیز ضروری ہے اس کو بیچارے بھول جاتے ہیں، اس کا اہتمام. ظاہر ہے انسان ہے، ایک طرف لگ رہا ہے حصول علم کے لیے، دماغ بھی اس میں لگ گیا، توجہ بھی اس میں لگ گئی، کہاں تک وہ پھر دماغ کو استعمال کرے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ دماغ حاضر بھی نہیں ہے اور گناہوں کا صدور ہو رہا ہے. ادھر علم حاصل ہو رہا ہے لیکن اسی کے برخلاف کام ہو رہا ہے. کتنی جگہ ایسا ہے کہ بھرپور علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی چاہے وہ عام ہو، چاہے خاص ہو، چاہے عالم ہو، چاہے عام آدمی ہو، لیکن اولیاء اللہ سے جس کا تعلق نہیں ہوگا، اگر بڑے بڑے عالم فاضل بھی ہوگا تو اس کے علم اور عمل میں فاصلے ہوں گے، فاصلے ہوں گے. ہاں، تو اسی چیز سے، اسی خرابی سے یہ فساد پیدا ہو رہا ہے، بجائے بھلائی کے برائی پیدا ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ نفس کو مٹایا نہیں، اور اپنا مقابلہ اولیاء اللہ سے کرتے ہیں جن کے دل اتنے وسیع ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ جا رہا تھا پہاڑ کے طرف سے، تو اس نے کہا کہ میں اے پہاڑ، میں تجھے تولنا چاہتا ہوں، تولنا چاہتا ہوں، میں بھی اتنا اونچا ہوں، اپنے آپ کو بہت قداور سمجھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں تیرا وزن کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ظالم، اگر تو میرا وزن کرنے کی کوشش کرے گا، نہ تو رہے گا نہ تیری ترازو رہے گی. پہاڑ پہاڑ ہے، مگر وہ قداور ہونے کی وجہ سے اپنے کو بہت اونچا تصور کر رہا تھا. اسی طرح ایک گدھے نے پیشاب کیا، اس میں ایک ٹنکا کہیں سے شامل ہو گیا، وہ بہہ رہا تھا پیشاب، اس کے اوپر جو ہے مکھی بیٹھ گئی ٹنکے کے اوپر. اب جب ٹنکے کے اوپر بیٹھ گئی، یہ قصہ بھی مولانا رومی حضرت نے سنا ہے کہ وہ ٹنکے پہ بیٹھ گئی اور تیرنے لگی، تو اس کے اندر مکھی کے اندر اکڑ آ گئی کہ ہمیں بھی کشتی رانی کا فن آ گیا، ہمیں بھی کشتی رانی کا. تو یہ در حقیقت کیا تھا کہ تم پیشاب کے اوپر ٹنکا تیر رہا تھا، اس پہ تم بیٹھ گئے. یہ ہے اپنے کو بڑا سمجھنا، بڑائی مٹائے نہیں، اپنے کو فنا نہیں کیا، مٹایا نہیں، کسی اللہ والے سے مٹایا نہیں. قال را بگزار مرد حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو. یہ شعر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا خط میں. یہ جو شعر لکھا تو ان کے دل پہ ایک چوٹ پڑ گئی، بہت بڑے عالم تھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تمام شرق الاوسط میں ان کا عربی میں غلغلہ تھا، یعنی ان کی عربی ایسی تھی کہ ہماری اردو سے بھی اچھی. بہت بڑے عالم تھے، اور پہلی زندگی ان کی جو تھی وہ اور طرح کی تھی، بس علم علم علم، باقی کچھ نہیں، اور اولیاء اللہ کو کچھ جانتے نہ تھے. مگر جب یہ خط انہوں نے لکھا تو ان کے دل پہ چوٹ پڑ گئی. کیا مطلب؟ کہ قال را بگزار مرد حال شو، اپنے قیل و قال کو چھوڑو، مرد حال بنو، جو علم حاصل کیا ہے اس کا نفع اٹھاؤ، مرد حال بن جاؤ، تمہارا حال ویسا ہو، جو علم ہے جو قال ہو وہ حال ہو. پیش مرد کامل پامال شو، کہ کسی مرد کامل، شیخ کامل سے تعلق کر کے پامال ہو جاؤ، پائے مال. حضرت نے اس کی بھی تشریح فرمائی کہ پامال مانے مال، مانے مالیدن، یعنی ملیدہ بناتے نا ملیدہ، تو اس میں دانا بالکل نہیں رہتا، دانا ہے اس کو گھوٹتے ہیں پیستے ہیں، دانا بالکل رہتا ہی نہیں ہے، پیسٹ کی شکل ہو جاتی، پیسٹ. تو یہ ہے پائے مال، کسی کے پیروں تلے روندے جاؤ، یعنی اپنے نفس کو پیروں سے کچلا کرا دو، اپنی خودی کو مٹا دو کہ میں کچھ ہوں، پھر دیکھو کہ تمہاری خوشبو سارے عالم میں پھیلے گی، اللہ پھیلائے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ ہے چیز اولیاء اللہ سے حاصل کرنے والی، اپنے نفس کو مٹانا، تواضع اختیار کرنا. اس کی علامت قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمائی وعباد الرحمن یمشون فی الارض ہونا، یہ علامت ہے کہ ان میں وہ تواضع پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے وہ تواضع ان کے ظاہر سے بھی جھلکنے لگتی ہے، ان کی چال میں تواضع آ جاتی ہے. کیوں تواضع آتی ہے؟ مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ ہر وقت وہ دبے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ چیز حاصل کرنے کی ہے اولیاء اللہ سے، اپنے نفس کو مٹانا. پھر ساری مخلوق تانے دے رہی ہو یا خوش ہو، اس کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی. پھر اس کی نظر میں ایک کام رہ جاتا ہے کہ میرا مالک کس بات سے راضی ہے. ایک وہ سانپ کبھی دیکھا ہوگا، سانپ کا تماشا، سانپ والا بین بجاتا ہے، جدھر بین لے جاتا ہے ادھر وہ سانپ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ بس ایسے ہو جاؤ، شیخ کے حکموں پہ فنا ہو جاؤ اور قیل و قال مت کرو، یہ کیوں اور وہ کیوں، اور اگر یوں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، یوں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. نہیں، ہاں اگر کوئی حکم دے شیخ یا مشورہ دے اور اس کے اندر کوئی قباحت یا اشکال پیدا ہو تو ادب سے پوچھ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ شیخ کوئی شیخ ہے، خدا تو نہیں ہے، نعوذ باللہ. غلطی اس سے ہو سکتی ہے، یا تو طالب کے احوال بتانے میں غلطی ہو سکتی. بہت سے لوگ اپنا صحیح حال بھی لکھ نہیں پاتے، یا بعض لوگ چھپاتے ہیں، گول مول کر کے بات لکھتے ہیں. گول مول کرنا اپنے ساتھ خود ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اپنا ہی نقصان کرنا ہے. صاف صاف بات کہے کہ ہم ایسے ہیں تو اس میں بہترین مشورہ مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید سے، مشورے سے یہ ہو جاتا ہے. لیکن بعض لوگ نادانی میں، نا سمجھی میں اپنا صحیح حال نہیں کہہ پاتے تو، لیکن اگر اس میں کوئی قباحت معلوم ہو تو پوچھ لے کہ ایسا ہمارے دل میں آ رہا ہے، اس کی وہ شیخ کے ذمہ ہے کہ اس میں اس کو مطمئن کر دیں. تو لیکن یہ ہے کہ فنائیت تو یہی ہے جیسے شیخ نے کہہ دیا. ایک بڑے بزرگ تھے ہندوستان کے، بہت بڑے عالم، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دو تھے. ایک کو فرمایا کہ تم ہمیشہ ایک قاعدہ پڑھاتے رہنا، اور ایک کو فرمایا تم ہمیشہ سفر کرتے رہنا، دین پھیلانا. ساری زندگی دونوں نے یہی کام کیا، حالانکہ بخاری پڑھاتے تھے. بخاری پڑھانے والے استاد کو فرمایا کہ تم ہمیشہ قاعدہ پڑھانا، ہمیشہ بچوں کو قاعدہ پڑھا ساری زندگی. یہ ہے فنائیت. یہ نہیں کہا کہ میں تو بخاری والا ہوں، مجھے آپ کہاں چھوٹے بچوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کس میں راضی ہیں. اب اللہ تعالیٰ بخاری پڑھانے میں راضی نہیں ہے، قاعدے پڑھانے میں راضی. ٹھیک ہے جی، بس ہمیں تو اللہ کی رضا سے مطلب ہے. تو شیخ کی رضا میں اللہ کی رضا سمجھو. بس اتنی سی بات ہے، معمولی سی. یہ طالب، یہی میں بات بار عرض کرتا ہوں، یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ تھے یہ سب. تو لیکن جو ہے ایک بات میں عرض کرتا رہتا ہوں اپنے شیخ کی، وہ یہ کہ اس راستے میں طالب کے حسن زن سے کام بنتا ہے، طالب کا حسن زن کام کرتا ہے. طالب اپنے شیخ سے جتنا حسن ظن رکھے گا اتنا ہی اس کا راستہ طے ہوگا اور ترقی ہوگی. فرمایا کہ شیخ کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یعنی سلوک کے راستے کے تمام اقفال کی کنجی ہے شیخ کی محبت. اقفال قفل کی جمع، تالا، تمام تالوں کی کنجی شیخ کی محبت ہے. اور پھر فرمایا کہ کنجی کے دندانے جتنے تیز ہوتے ہیں تالا اتنی جلدی کھلتا ہے. کیا سمجھے؟ جس نے اس بات کو سمجھ لیا اس کا کام بن جائے گا انشاء اللہ تعالی. کیونکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ والوں سے تعلق کرتے ہیں اللہ کے لیے اور یا اللہ والوں کے خادموں سے مجاز لوگوں سے واسطہ رکھتے ہیں مضبوط اطلاع اور اتباع کا, اگرچہ وہ زندگی بھر ٹوٹے پھوٹے گرتے پڑتے رہے لیکن اللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے اپنے تعلق کو غالب کر کے اٹھاتے ہیں, اپنا تعلق غالب کر دیتے ہیں کہ اللہ کی خاص مدد ان لوگوں کی اس راستے میں خاص مدد آ جاتی ہے کہ سارے راستے ٹوٹا پھوٹا رہا گرتا پڑتا رہا, کبھی یہ گناہ ہو گیا کبھی یہ ہو گیا کبھی یہ ہو کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ, لیکن معافی چل رہی ہے استغفار چل رہا ہے اور اطلاع چل رہی ہے ارے حضرت آج یہ ہو گیا آج یہ مصیبت آج اس گناہ میں پڑ گیا آج یہ ہو گیا. تو تعلق جن لوگوں کا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس تعلق کی لاج رکھتے ہیں, لاج رکھتے ہیں اللہ اپنے پیاروں کی, ہمارے اندر کمال نہیں اپنے پیاروں کی اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیاروں کا پیارا ہے ان کی نظریں ان پہ پڑی ہوئی ہیں. ہاں یاد آیا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کے قلوب میں جن لوگوں کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی مقبولین کے دلوں میں جھانکتے رہتے ہیں. اب یہ تعبیرات ہیں ہماری, جھانکتے رہتے ہیں کس انداز میں جھانکتے ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں اور اللہ تعالیٰ کے جسم سے پاک ہیں آنکھوں سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ اور ہی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتے, کوئی انسان اس کے تصور نہیں کر سکتا. تو کس طرح جھانکتے ہیں اللہ کے علم میں, لیکن قلوب کو جھانکتے رہتے ہیں. جن لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے ان کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں, کیوں کہ یہ ہمارے پیاروں کا پیارا ہے, ہمارے یہ ہماروں کا ہمارا ہے, حضرت والا کے الفاظ ہیں ہماروں کا ہمارا ہے. تو اس تعلق کی برکت سے ان کی لاج رکھ لیتے ہیں, اپنے مقبولین کی لاج رکھ لیتے ہیں اور اسی بہانے سے محشر میں اور جنت میں بھی انشاءاللہ ساتھ رکھیں گے. کیونکہ دنیا میں تم ساتھ رہتے تھے, اب تم کہاں, ہم تم کو ادھر ادھر بچھڑ کے ادھر ادھر کہاں پھینک دیں تمہیں, ہماری رحمت کو گوارا نہیں ہے, ہماری رحمت کا تقاضا ہے, ہماری بے نیازی کا تقاضا ہے, ہمارے لامحدود خزانوں کی توہین ہے کہ ہم تمہیں محروم رکھیں. ہمارا کیا جاتا ہے, ہم پوری کے پورے بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایمان کی دولت سے نواز کر ہر ایک کو سب سے اعلیٰ ترین جنت دے دیں, جنت الفردوس دے دیں, ہمارا کیا نقصان ہوگا, کوئی کمی آئے گی؟ وہ اللہ ایسی لامحدود ذات ہے اور ایسی بے نیاز ہے. کعبے میں پیدا کرے زندیق کو, حضرت کے اشعار یاد آ گئے, گلزار ابراہیم واعظ ہے, پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ ارے گلزار ابراہیم پڑھو, مواعظ ثلاثہ پڑھو, کہاں رہتے ہو آپ لوگ, مطالعہ کرو بھائی, آپ لوگوں کو تو پڑھنا چاہیے. تو گلزار ابراہیم ایک واعظ ہے, اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے حضرت نے سنے تھے کہ کعبے میں پیدا کرے زندیق کو, لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے, لاوے بت خانے سے وہ صدیق نہیں, یہ ہے کعبے میں پیدا کرے زندیق کو, یعنی یہ ابو جہل جو تھا یہ کعبے کا طواف کر رہی تھی اس کی ماں, تو یہ پٹ سے گر پڑا اس حالت میں. پیدا ہوا کہاں, کتنی مبارک جگہ, اور حال کیا ہوا اس کا, جہنم. عجیب خدائی ہے نا اللہ, اس لیے ڈرنا چاہیے, اپنے حالات سے ہر وقت ڈرتا رہے کہ بھائی معلوم نہیں قبول ہے نہیں, اپنے ایمان کی خیر مناتا رہے, حسن خاتمہ مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے. اسی لیے حسن خاتمہ کے سات نسخے ہمارے حضرت نے لکھے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے. بڑی بڑی کتابوں سے چن چن کے, آسان کام نہ تھا, بڑی عرقریزی سے حضرت نے یہ مدلل کیا ہے نسخہ, سات نسخے جو ہیں. خیر اس کا موقع بھی نہیں ہے, وہ بتانا یہ مقصود تھا کہ آدمی ڈرتا رہے. کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. ابو جہل تو کعبے میں پیدا ہوا, اور لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو, ہے نا, یہ ہے نا. ہاں یہاں کس سے مراد ہے؟ نہیں, اس کا کیا, اس صدیق سے کیا مراد ہے یہاں؟ نہیں, وہ تو دوسرا شعر ہے, کعبے میں پیدا کرے صدیق کو, لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو, زادہ آزر خلیل اللہ ہو, تو یہ ہے زادہ آزر. آزر بھی بت تراش تھا, اور ان کا بیٹا, اس کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر بلکہ اللہ کا خلیل نکلا, ہے نا. زادہ آزر خلیل اللہ ہو, اور کنعان نوح کا گمراہ ہو, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا گمراہ ہو گیا, ہے نا. اور اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ, دیکھو ٹیلی فون نہ چھیڑے, وہ اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, اس پہ عذاب نازل ہوا. اور زوجہ فرعون ہوے طاہرہ, فرعون کی بیوی کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا اور ایسا درجہ دیا کہ کتابوں میں لکھا ہے, حضرت نے سنایا کہ ان کا نکاح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے گا. غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر, اور دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر, دیر معنی مندر. غیر کو اپنا بنا لیتا ہے اور اپنے کو غیر کر دیتا ہے, اور مسجد کو مندر بنا دیتے ہیں لوگ اپنے شر کی وجہ سے, اور مسجد کو دیر بنا دیا اور دیر کو مسجد بنا دیا. کتنے مندر اور چرچ اور گرجا, گرجا گھر جو ہے, گرجا 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 گر کے وہ مسجد بن گئی. عقل سے بالا خدائی ہے تیری, فہم سے برتر خدائی ہے تیری. تو غرض یہ ہے سب بات کہ ڈرتے بھی رہنا چاہیے. اب کیا بات رہ گئی؟ ہاں, بہرحال وہ تو یہ بنیادی ایک بات تھی کہ یہ بائیکاٹ وغیرہ جو ہے یہ کوئی اسلام میں کوئی شرعی اصول نہیں ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جو ہم لوگوں نے, یہ اصل میں سب چیزیں غیروں نے نکالی ہیں, سب غیروں کی تقلید ہے. اگرچہ طبعاً اگر کوئی آدمی نہیں کھاتا تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, یہ ایک ایمانی جذبہ ہے, لیکن یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے بائیکاٹ کا. اسی طرح جلوس نکالنا, راستے بند کر دینا, ہنگامے کرنا, رکاوٹیں کھڑی کرنا, یہ سب ہمارے دین نے سکھایا نہیں. کیونکہ صحابہ کے زمانے میں بھی کافروں نے کتنا تنگ کیا, حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد بھی کافروں نے تنگ کرنا چھوڑا نہیں, لیکن کوئی کبھی جلوس نکلا کوئی؟ ہاں, جب موقع آیا تو پھر ان کو اس اسلامی حکم کے رکن کے مطابق پھر ان سے معاملہ کیا گیا. اب وقت تو اسی میں پورا ہو گیا. اچھا, یہ نشر الطیب آج سے شروع کرنے کا ارادہ تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہمارے حافظ عمر صاحب لے آئے, میں دو دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ گھر والا نسخہ, ہمارے پاس اور کوئی نسخہ نہیں تھا اس کا, ایک ہی نسخہ ہے جو گھر میں پڑھا جا رہا تھا. آج سوچا تھا کہ وہ لے آؤں گا یہاں. ہمارے بعض سننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگوں میں ذوق و شوق ہے, تو ان کی فرمائش بھی ہے, لیکن الحمدللہ پہلے سے دل میں ارادہ تھا اور بے چینی تھی کہ جس دن سے یہ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ختم ہوئی, اسی دن سے یا اس کے اگلے دن سے شروع کر دینا تھا, لیکن دوسرا نسخہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت دل کو بے چینی تھی کہ کیا حل کیا جائے اس کا. پھر آج یہی سوچا تھا کہ گھر سے لے آؤں گا, پھر گھر لے جاؤں گا. گھر میں الحمدللہ پابندی سے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو لیکن یہ کہ آج ان کے ہاں دو نسخے تھے، ایک نسخہ بہت قدیم تھا، کچھ ضعیف ہو گیا تھا، تو یہ نیا بہت اچھی حالت میں نسخہ ہے، وہ مجھے دے گئے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو یہ آج سے ہم یہ نشرتی پڑھیں گے تھوڑی تھوڑی ہر مجلس میں انشاءاللہ روزانہ. یہ نشرتی کتاب ہے، نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہشتی زیور بھی ہے اور بھی 1500 تصانیف ہیں، انہی کی لکھی ہوئی ہے. اور اس کے بارے میں میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، حضرت سے ہم نے سنا کہ ایک زمانے میں ہندوستان میں طاعون کی وبا پھیلی تھی، تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عرصے سے یہ کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ ہے لکھنے کا دائیہ تھا. تو بہت عرصے بعد جب یہ لکھنی شروع کی تو کچھ روایات پہنچنے لگیں کہ طاعون جس دن لکھتے تھے اس دن کوئی موت واقع نہیں ہوتی تھی. تو جب مسلسل یہ روایات یقین کے ساتھ پہنچنے لگیں کہ جس دن یہ کتاب لکھی جا رہی ہے اس دن موت واقع نہیں ہو رہی، تو پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پہلے کبھی لکھتے تھے، حسب فرصت لکھتے تھے، تو پھر حکیم الامت نے اس کو مسلسل لکھنا شروع کیا، تو مسلسل پھر اموات ہونا بند ہو گئیں اور حتیٰ کہ وہ وبا بھی ختم ہو گئی اللہ کے حکم سے اور اس کتاب کی تصنیف کی برکات سے. تو ویسے بھی تذکرہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے محبوب ہستی ہیں، تو اسی کی برکات سے جو ہے وہ ہم بھی امید رکھتے ہیں اور آج سے اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ لکھا ہے اس کتاب کا، اور بعض جگہ اس میں مشکل عبارتیں آئیں گی، ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے اس کو، دو چار منٹ کے لیے روزانہ، تو مشکل عبارتیں آئیں گی، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی بھی، کہیں سے نہیں بھی آ سکتی، تو برکت کے لیے ہم پوری پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو تاکہ پورا پورا فائدہ ہو. الحمدللہ رب العالمین الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد، گرسنا رحمت غفار و تشنائے شفاعت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الاطہار واصحابه الكبار عاشقان نبی مختار و محبان حبیب پروردگار کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ ایک مدت سے بہت سے احباب کی فرمائش تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات قبل نبوت و بعد نبوت کے صحیح روایات سے تحریر کیے جائیں، کہ اگر کوئی متبع سنت بخلاف طریق اہل بدعت بغرض ازدیاد محبت آپ کے ذکر مبارک سے شوق اور رغبت کرے تو وہ اس مجموعے کو اطمینان سے پڑھ سکے. پھر ان دنوں اتفاق سے پیہمب چند دیندار دوستوں کے خطوط اسی استدعا میں آئے، جن میں مجموعاً اس غرض کی اس طرح کی تقریر کی گئی کہ جو شرائط اس ذکر مبارک سے برکات حاصل کرنے کے اس احقر نے بعض رسائل میں لکھے ہیں، کوئی شخص اسی طرح ان حالات کو پڑھے. مثلاً جمعے میں نمازی جمع ہو گئے ان کو سنا دیا، یا اپنے گھر کی مستورات کو بٹھلا لیا اور ان کو سنا دیا، اسی طرح اور شرائط کی رعایت اور اہتمام رکھے تو ایسے موقع کے لیے ایسا رسالہ لکھ دیا جاوے. حاصل تقریر ختم ہوا، ایسی تشریف کے بعد بہ امید اس کے کہ یہ مجموعہ اعلیٰ ہو جاوے گا ازدیاد محبت کا، یعنی محبت کے بڑھانے کا ذریعہ ہو جائے گا، برعایت طریق سنت کا لکھنا مصلحت معلوم ہونے لگا، اور اس کا مصلحت ہونا اس سے اور زیادہ ہو گیا کہ من جملہ خطوط مذکورہ کے ایک میں یہ بھی استدعا ظاہر کی گئی کہ موقع موقع سے اس میں مناسب مواعظ و نصائح بڑھا دیے جائیں، سو اس طور پر اور زیادہ نفع کی توقع ہوئی. پھر ان دونوں مصلحتوں کے ساتھ ہی اس وجہ سے اور زیادہ آمادگی ہوئی کہ آج کل فتن ظاہری جیسے طاعون اور زلزلہ اور گرانی و تشویشات مختلفہ کے خاص حوادث سے عام لوگ اور فتن باطنی جیسے شیوع بدعات اور الحاد اور کثرت فسق و فجور سے خاص لوگ پریشان خاطر اور مشوش رہتے ہیں. ایسے آفات کے اوقات میں علماء امت ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت و تالیف روایات اور نظم مدائح اور معجزات اور تکثیر سلام و صلات سے توسل کرتے رہتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک خود ایسی چیز ہے کہ اس سے وسیلہ پکڑتے ہیں آفات کے اندر. چنانچہ بخاری شریف کے ختم کا معمول اور حسن حسین کی تالیف اور قصیدہ کی تصنیف کی یعنی قصیدہ بردہ جو مشہور ہے اس کی تصنیف کی وجہ مشہور و معروف ہے. میرے قلب پر بھی یہ بات وارد ہوئی کہ اس رسالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و روایات بھی ہوں گے, جا بجا اس میں درود شریف بھی لکھا ہوگا, پڑھنے والے سننے والے بھی اس کی کثرت کریں گے. کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ ان تشویشات سے نجات دیں. چنانچہ اسی وجہ سے احقر آج کل درود شریف کی کثرت کو اور وظائف سے ترجیح دیتا ہے اور اس کو اطمینان کے ساتھ مقاصد دارین کے لیے زیادہ نافع سمجھتا ہے. اس کی توفیق اور اس کے متعلق ایک علم عظیم اب تک مخفی تھا ذوقی طور پر ظاہر ہوا, والحمدللہ علی ذلک. اور نیز رسالہ ہذا میں جو ذکر حالات ہوگا اس ذکر حالات سے معرفت اور معرفت سے محبت اور محبت سے قیامت میں معیت اور شفاعت کی امیدیں اعظم مقاصد سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بھرپور نفع کی توفیق نصیب فرمائے. معیت معنی ساتھ, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور شفاعت کی امید, اور یہ سب اعظم مقاصد میں سے ہیں. غرض ایسے رسالے سے منافع و مصالح ہر قسم کے متوقع ہوئے, یعنی ہمیں اس نیت سے اس کو سننا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو, اللہ کی معرفت ہو, محبت ہو, اور محبت سے قیامت میں ہمیں یہ نعمتیں ملیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. اور ظاہر ہے کہ دنیاوی فتن سے بھی انشاءاللہ اس سے خلاصی ہوگی. ان وجوہ سے بنام خدا آج کے روز کے اتفاق سے ربیع الاول کا مہینہ ہے اور دو شنبہ کا دن پہلا عشرہ ہے شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ اتمام کو پہنچا کر مقبول و نافع اور وسیلہ نجات عن الفتن ما ظہر منہا و ما بطن کا دونوں عالم میں فرماوے. آمین بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین عبد العابدین و دہر الداہرین صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسالہ حاضہ کو حسب ضرورت مضامین میں ایک مقدمہ اور 41 فصول کے اندر اور ایک خاتمے پر منقسم کرتا ہوں. مقدمے میں رسالہ حاضہ کا طرز اور ماخذ مذکور ہے, فصول میں مقاصد مختلفہ رسالے کے مذکور ہیں, خاتمے میں بعض دیگر مضامین ضروریہ متعلقہ مذکور ہوں گے. وباللہ التوفیق وهو نعم المولا ونعم الرفیق. یہ حکیم الامت تھانوی کا لکھا ہوا مقدمہ, یعنی شروع میں لکھا ہوا ہے, مقدمہ تو ابھی آگے ہے, تو یہ میں نے پڑھ کے سنا دیا اور بہت اچھا ہوا کہ اس سے ہمیں اپنی نیت کی درستگی کی بھی توفیق ہوگی. اور اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے وہ میں نے سنا دیا زبانی تعاون کا. اب انشاءاللہ کل سے اس کو اور آگے سے پڑھ کے سنائیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے, اور اس کی برکت سے اللہ تمام پریشانیوں کو, مہلک بیماریوں کو, تمام مسائل کو اللہ ہر مسلمان کے لیے اللہ حل فرما دیجیے. اے اللہ ہر مسلمان کو عافیت نصیب فرما دیجیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے صدقے میں. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے, ہر مسلمان کی بگڑی بنا دیجیے. اے اللہ ہم بہت بگڑے ہوئے ہیں, بہت کمزور ہیں, بہت گناہگار ہیں, بہت ہی گناہگار ہیں اللہ, ہم اعتراف کرتے ہیں, لیکن اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے ہر احال کی درستگی فرما دیجیے. اے اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا اللہ ہمارے ہر حال کی درستگی فرما دیجیے. اے اللہ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہر بیمار کی بیماری کو دور فرما دیجیے, چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو. اے اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اے اللہ آپ اپنے کن کے ذریعے سے, اللہ اپنے فیصلے کن کے ذریعے سے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے. کیسی مہلک کیسی پریشانی ہو, اے اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، آپ کے ہاں کچھ مشکل کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اے اللہ آپ اپنے ارادے سے اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، راحت اور سکون عطا فرما دے، ہمارے روزی میں برکت عطا فرما دے، حلال رزق نصیب فرما دے، اے اللہ ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما دے، اپنا مکمل کامل تابے دار فرما بردار بنا دے، اپنا سچا عاشق بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما دے، سنتوں کا عشق نصیب فرما دے، ہمیں اپنے ہر لمحے کو اے اللہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی محبت سے مالا مال فرما دے، اپنی معرفت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی خواہش ہو، جو بھی جائز مقصد ہو، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما دے، اے اللہ پورا فرما دے، دونوں جہان کی عافیت نصیب فرما دے، دونوں جہان کا سکون ہمیں عطا فرما دے، دونوں جہان کی خوشیاں ہمیں عطا فرما دے، ہر غم پریشانی اور تشویش کو ہر مسلمان سے دور فرما دے، اور اے اللہ جو امت دعوت ہے اللہ اس کو بھی اپنے کرم سے ایمان کی دولت سے نواز دیں، اور اے اللہ ہم سب کو اور جذب فرما لیجئے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے، اے اللہ یا حجرت الطالبین میں جو بھی کام ہو رہا ہے اے اللہ آپ کی شان کے لائق نہیں، اے اللہ بس محض آپ اپنے فضل و رحمت سے اس کو قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ اس جگہ کو اپنے عاشقوں سے آباد فرما دیجئے، اور میرے شیخ کی تعلیمات سے اے اللہ اس کو سرسبز و شاداب بنا دیجئے، اس جگہ سے اے اللہ میرے شیخ کی تعلیمات کا سارے عالم میں چرچا ہو جائے، سارے عالم میں عمل نصیب ہو جائے، اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیر عطا فرما، اور اللہ اس حجرت الطالبین کے ساتھ مالی تعاون کرنے والے کو، دعاؤں سے تعاون کرنے والے کو، جسمانی خدمت کرنے والوں کو، جس طرح سے بھی اللہ اس کی کسی نے خدمت کی ہو، اے اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما لے، اے اللہ اس فقیر کو بھی اپنے کرم سے قبول فرما لے، اے اللہ جتنے نیک لوگوں نے اور خاص طور پر میرے مرشدین نے جو دعائیں احقر کو دی ہیں اللہ احقر کے لیے اور تمام احباب کے لیے اللہ قبول فرما لے، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.